بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 اگست 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں نظام جمعہ کا اصل مقصد کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کا سلسلے وار مطالعہ چل رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا، سورہ فاتحہ سے اور سورہ بقرہ سے تو آغاز ہم نے نہیں کیا تھا اس سلسلے وار مطالعے کا، لیکن سورہ قاف سے اس کو شروع کیا تھا. قرآن مجید کی آخری منزل ہے یہ، اور اس کے اندر تذکیری مباحث زیادہ ہیں، اور انہی میں وہ صورتیں بھی ہیں جن کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، مدنی صورتیں. اس میں مسلمانوں کے لیے براہ راست رہنمائی کا بھی بہت سامان ہے. یہ سلسلہ جو ہے 13 جون کے بعد سے منقطع رہا. میں نے پیچھے ٹریس کیا ہے تو آخری جو سورہ جمعہ کا پر گفتگو ہوئی تھی اور وہ ابھی نامکمل تھی، چند آیات تک کا ہم مطالعہ کر سکے تھے، لیکن 13 جون کے بعد وہ سلسلہ پھر موقوف ہو گیا. بعد میں کچھ وقتی حالات پر گفتگو ہوئی، پھر ماہ رمضان آ گیا، اس میں رمضان میں میری غیر حاضری رہی. اس کے بعد پچھلا جمعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 14 اگست کے حوالے سے تھا، اور قرآن مجید کی ان آیات کو میں نے موضوع بنایا جن میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ہی تذکرہ ہے، پاکستان کا ذکر ہے. تقسیم ہند کے حالات جو ہیں اس کی پوری نقشہ کشی موجود ہے سورہ انفال کی اس آیت میں جس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور اس وقت کی جو کیفیات ہیں اس کا بھی پورا اظہار قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کے اسباب کا تعین بھی بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں وہ سلسلہ جو ہے سورہ جمعہ جو ہمارے زیر درس تھی اور زیر موضوع تھی. کچھ تمہیدی باتیں ہو گئی تھیں، کچھ رہ گئی تھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ جمعہ کا تعارف اس نام کے حوالے سے اور وقت نزول. سورہ جمعہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ معروف ہے ہمارے لیے. جمعے کا ایک پورا نظام ہے، اور آج بھی ہم بیٹھے ہیں تو یہ جمعے کا اجتماع ہے. اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکو میں جمعے کے احکامات بیان ہوئے ہیں، جمعے کی اہمیت اور احکامات. پہلے رکو کا بظاہر کوئی تعلق جمعے سے نظر نہیں آ رہا، لیکن بڑا گہرا تعلق ہے. اس کو میں ذرا آگے چل کے واضح کروں گا. ویسے بالعموم آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں جو سورتوں کے نام ہیں وہ اس طرح کے عنوانات نہیں ہیں کہ اسی عنوان کے تحت پوری سورت جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہو اور اسی کی تفصیلات جو ہے بیان کر رہی ہو، بلکہ وہ ایک سمبولک ہے، پہچان کے لیے ہے. اب سورہ بقرہ جو ڈھائی پاروں پر مشتمل ہے، اس کے لیے ایک عنوان آپ کیا دیں گے؟ اس میں ہر تمام موضوعات موجود ہیں. چنانچہ ایک واقعہ جس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے بہت سے واقعات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک واقعہ جو ہے اس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے. اسی لفظ سے گائے کو، بقرہ کو جو ہے سورت کا عنوان بنا دیا گیا، پہچان کے لیے. اکثر سورتوں کا معاملہ یہی ہے. سورہ آل عمران کا معاملہ بھی یہی ہے، سورہ نساء کا معاملہ بھی یہی ہے، سورہ مائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا، ایک تاریخی، اس کے اندر ایک دسترخوان کا ذکر آیا اور اس لفظ کو سورت کا عنوان بنا دیا گیا. لیکن بعض جگہ محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر چھوٹی سورتوں میں، کہ جو عنوان ہے اسی پر وہ سورت جو ہے اسی کے گرد گھوم رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ایک سورت ہے، 29 پارے میں انشاءاللہ وہ آگے ہم پڑھیں گے، سورہ نوح. اس میں دو رکوعوں کی سورت ہے، اس میں سارا ذکر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم ہی کا ہے. اس سے اگلی سورت ہے سورہ جن، اور اس کے اندر زیادہ تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں جنات کا ہے. تو چنانچہ یہ بھی ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات جو عنوان ہے اس کا گہرا تعلق موضوع کے ساتھ بھی ہو، لیکن یہ کہیں کہیں ہے. اکثر جگہوں پر سورت کا نام جو ہے وہ محض علامتی ہے، پہچان کے لیے ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں سورت کا ذکر ہو رہا ہے. سورہ جمعہ بھی اگرچہ پہلا رکوع محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ہمارے اس نظام جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بڑا گہرا معنوی ربط ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کر واضح ہوگا. اور دوسرے رکوع میں تو ہے ہی جمعہ کا ذکر. پہلے رکوع کے بارے میں مفسرین کا اندازہ یہ ہے کہ یہ سن 7 ہجری میں یہ حصہ نازل ہوا ہے، سورہ جمعہ کا پہلا رکوع، اور اس کے کچھ شواہد موجود ہیں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو یہ بیان فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں جس کا ذکر صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، اور بہت سی جو ہماری صحاح کی کتابیں ہیں اس میں ان حدیث کا ذکر ہے. اور اس حدیث میں ذکر آیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آیات نازل ہوئیں. حضرت ابو ہریرہ کا ایمان چونکہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور فتح خیبر سے قبل، اس عرصے کے دوران حضرت ابو ہریرہ ایمان لائے، لہذا اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آیات کو سن رہے تھے تو یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ ایمان لا چکے تھے. تو اس سے پھر ایک تعین کیا گیا کہ یہ سن 7 ہجری کے لگ بھگ یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. دوسرے رکوع میں چونکہ سارا ذکر اس نظام جمعہ کے بارے میں ہے اور اس کے احکامات ہیں، تو اس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لاتے ہی فوراً ہی جمعے کا نظام کا آغاز کر دیا تھا، تو یہ گویا مدنی دور کے ابتدائی حصے میں ہی وہ رکوع نازل ہوا ہوگا جس میں احکام جمعہ ہیں. تو اندازہ یہ ہے کہ وہ بالکل شروع کے ہجرت کے فوراً بعد جو قرآن مجید کی رہنمائی اور جو آیات نازل ہوئی انہی میں سے یہ آیات بھی ہیں جو سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہیں. واللہ اعلم. سابقہ سورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ ایک تو ان دو رکوعوں کو آپس کا ربط ہے، اس پر زیادہ گفتگو بعد میں ہوگی. پچھلی سورت آپ کو یاد ہے سورت صف، اور اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، ویسے تو بہت سے اور موضوعات بھی ہیں، لیکن وہ مرکزی مضمون جس کے ساتھ پوری سورت جڑی ہوئی ہے، صاف نظر آتا ہے کہ اس کا یہ سینٹرل تھیم یہ ہے، اور پوری سورت کا ہر آیت جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو غور کرنا پڑتا ہے. وہ مرکزی تھیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مشن، اور وہ خصوصی مشن جو ہے وہ انقلابی مشن ہے، کہ آپ صرف داعی اور معلم اور مبشر اور واعظ بن کر نہیں آئے، یہ ساری حیثیتیں تو ہیں جو اور نبیوں اور رسولوں کی بھی ہیں، لیکن ایک خاص مشن بھی آپ کو دیا گیا، وہ یہ ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو دین حق آپ کو عطا ہوا، جو نظام عدل اجتماعی آپ کو عطا ہوا، جو میزان آپ کو عطا کر دی گئی نظام پورے نظام کی صورت میں، سسٹم آف سوشل جسٹس، اس کو آپ عملاً قائم اور غالب کر کے دکھائیں گے. آپ کے ہاتھوں یہ کام پورا ہو کر رہے گا. یہ تھا پچھلی سورت کا مرکزی مضمون، اور وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور یہ وہ مضمون ہے جو ایک جگہ نہیں آیا قرآن مجید میں، تین جگہ یہ بات آئی ہے، وہی جو مرکزی مضمون ہے سورت صف کا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور بھی بہت سی آیات آئی ہیں. بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے واعظین اور جو بھی مدرسین ہیں وہ اور آیات کا حوالہ تو دیتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا جو ہے مقام و مرتبہ اور جو اونچا حیثیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس خاص مشن کا تذکرہ بالعموم نہیں ہوتا، جسے اتنے اہتمام سے قرآن نے بیان کیا کہ تین مرتبہ ریپیٹ کیا ہے. وہی سب سے زیادہ اگنورڈ ہے آج کل. یہ تو تھا مرکزی مضمون سورہ صف کا. اگلی سورت سورہ جمعہ جو ہے اس کے پہلے رکوع کا جو اصل مضمون ہے، مرکزی مضمون، وہ یہ ہے کہ وہ انقلابی جماعت، یہ انقلابی مشن جو تھا کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا، اس کے لیے انقلابی جماعت کیسے تیار ہوگی، کس انداز سے وہ تیار کی گئی، یہ موضوع وہ ہے کہ جس کا آج کل کے حالات سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں، اگرچہ المیہ یہ ہے کہ اسلام کا نام کوئی نہیں لے رہا، کوئی آزادی مارچ ہے تو کوئی انقلاب مارچ ہے. انقلاب مارچ کی تفصیلات بھی ساری پڑھ کر دیکھ لیں، اس میں اسلام کا، دین کا، شریعت کا کوئی حوالہ نہیں، یہ ایک الگ المیہ ہے. لیکن بہرحال ایک نظام کی تبدیلی کے لیے ایک انقلابی مارچ، تو جو انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا اس کے لیے انقلابی کارکن کیسے تیار کیے گئے تھے؟ کیا صرف اپنے کچھ خاص مسلک کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہجوم لے کر چلے گئے اور انقلاب برپا کیا گیا، یا کچھ جذباتی نعروں کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ایک اس کے اندر اشتعال پیدا کر کے اور انہیں ساتھ لے گئے، یا ایک شخصیت کی پرسنالٹی کے حوالے سے جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہیں جو ان کے مداحین ہیں وہ ساتھ اکٹھے ہو گئے، یا اس کے لیے کوئی خاص میتھڈالوجی تھی؟ انقلابی کارکن کیسے تیار ہوئے؟ اور یہ اتنا ہے مضمون ہے کہ یہ مضمون قرآن مجید میں چار جگہ ریپیٹ ہوا ہے. دیکھیے یہ ہے ریشو پروپورشن، قرآن مجید کن موضوعات کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے اور ہم کن موضوعات کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. یہ ہے قرآن کا اصل موضوع، جس سے بالکل لوگ بالکل غافل ہیں اور اس کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی کہ اس کا بیان کیا جائے اور اس کے ذریعے ایک حزب اللہ تیار کی جائے. دیکھیے اصولی طور پر جب بات یہ ہوتی ہے کہ زمین پر کوئی نظام قائم کرنا ہے، اللہ کا نظام، رسول تو آتے ہی اس لیے، رسولوں کو تو ایک نظام دیا جاتا ہے اس کو قائم کریں. نظام قائم کرنے کی بات بنیادی اعتبار سے ہماری آج کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں انقلاب ہے، یہ انقلابی مشن ہے، اس لیے کہ پہلے باطن نظام کو اکھاڑنا پڑے گا، اور باطن نظام ایسے آسانی سے نہیں اکھڑتا، وہ ایسے نہیں جگہ چھوڑ دیتا، وہاں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ایک طبقہ ہوتا ہے جو اس پر قابض ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے مفادات یافتہ ایک پورا گروہ ہوتا ہے، پھر سارے پاور بیسز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا. لہذا یہ ایک انقلابی مشن ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنانے سے وہ انقلاب آ جائے گا، یہ ایک انقلابی جماعت تیار کرنی پڑے گی جو باطن سے پنجہ آزمائی کرے گی، اس کے بغیر نہیں انقلاب آیا کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی، تورات عطا ہوئی، احکام شریعت عطا ہو گئے، حکم ہوا کہ اب صحرا سے نکلو اور کسی بستی میں جا کر کسی شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ اور وہاں برلا کے اس دین کو قائم و نافذ کرو. جو شریعت دے دی گئی ہے اس کے مطابق پورا نظام چلنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں افراد تھے. یہ بنی اسرائیل جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی غلامی کے چنگل سے نجات دلائی تھی, اور وہ صحرائے سینا میں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی موجود تھے. حکم آ گیا, لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ اب اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تمہیں کسی شہر میں داخل ہونا ہوگا, وہاں قتال کا مرحلہ درپیش ہوگا, وہاں جو نظام قائم ہے اس کو اکھاڑ کر اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہوگا. قتال لازم ہے, جہاد لازم ہے. لاکھوں افراد ساتھ ہیں لیکن وہ کمیٹڈ نہیں تھے, ان کے اندر وہ ہمت نہیں تھی, وہ حزب اللہ نہیں تھے, ایک بھیڑ تھی. جہاد سے صاف انکار کر دیا. اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون. اور قرآن مجید میں سورہ مائدہ آپ پڑھ لیجئے, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی, دورہ ترجمہ قرآن اس میں سننے کا اتفاق ہوا ہوگا, اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس قدر بیزاری تھی کہ پروردگار میں اس قوم کے ساتھ مزید ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا ہوں. ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اس فاسق اور ناہنجار قوم سے مجھے جدا کر دے. جو جہاد سے کترا رہے ہیں اور جن کے اندر ہمت نہیں ہے, چنانچہ وہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں قائم و غالب نہیں ہو سکا, وہ حکومت اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکی. جو بالکل کہا گیا تھا کہ وہ شہر میں داخل ہو جا اللہ تمہیں فتح عطا کر دے گا, لیکن انقلابی جماعت ان کے ساتھ نہیں تھی, حزب اللہ نہیں تھی. تو نہ چاہیے جو ہے یہ مشن اپنی جگہ ایک انقلابی مشن ہے, اور اسی مشن کے جو لوگ لے کر اٹھتے ہیں اور اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ حزب اللہ ہوتے ہیں. لیکن حزب اللہ کی تیاری کہاں سے شروع ہوتی ہے, انہیں کن مرحلوں سے گزارا جائے گا تب حزب اللہ ہوں گے, یہ ہے جو بہت اہم موضوع ہے. چنانچہ یہ مرکزی مضمون ہے سورۃ جمعہ کا, اور اس کا ربط کیسے جڑ گیا کہ پچھلی سورت سورۃ صف کا مرکزی مضمون انقلابی مشن, سورۃ جمعہ اگلی سورت اس کا مرکزی مضمون اس مشن کے لیے افراد کی تیاری کیسے ہوگی, حزب اللہ کیسے جو ہے وجود میں آئے گی, ان کی کیا تربیت کرنی ہوگی, کس نہج سے ان کی تعلیم ہوگی, یہ ہے موضوع سورۃ جمعہ کا. اب میں دونوں رکوعوں کا جو باہم ربط ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دوسرے رکوع میں احکام جمعہ ہیں, اور یہ وہ نظام جمعہ ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی, اگرچہ وہ جو اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, وہ روح تو غائب ہے. ایک سٹرکچر ہے, جمعہ کا دن ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں اور جمعہ ادا کرتے ہیں, اور اس کی عام نمازوں کے حوالے سے بھی زیادہ اہمیت ہے, اور کچھ نہ کچھ زیادہ اہمیت لوگ دیتے بھی ہیں. ظہر کی نماز پابندی سے مسجد میں ادا کرنے والے اگر مسلمانوں میں 5% ہوں گے تو جمعہ پڑھنے والے جو ہیں وہ 15-20% ہوں گے, یا 20-25% تک ہو جائیں گے, اہتمام کسی حد تک ہوتا ہے. لیکن وہاں بھی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اردو خطاب کے اینڈ پر ہی پہنچے, وہ آخری عربی تر جو خطبہ ہے وہ ہم سن لیں, اس لیے کہ وہ تو ایک رسم ہمارے لیے رہ گئی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس میں کیا بیان ہوتا ہے. کچھ متبرک الفاظ ہم سن لیں اور اس کے بعد 2-4 کی بجائے 2 پڑھ کے گھروں کو چلے جائیں, یہ آج کا جمعہ ہے. اور جن موضوعات پر بالعموم گفتگو ہوتی ہے جمعے کے خطبات میں وہ بھی آپ کو معلوم ہے, کوئی مسلکی معاملات ہیں, کوئی اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر ہے, وہ ساری باتیں کہ جو انسان کو عمل سے دور رکھے اور خوب ٹھنڈی نیند سلا دیں امت کو, الا ماشاءاللہ. خار ہیں، بدگار ہیں، ڈوبے ہوئے زدت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، ڈوریاں دے کر اور سلاتے جاؤ، بجائے اس کے کہ قرآن کے پیغام سے لوگوں کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہو جائے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو جمعہ جو ہے اصل میں کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی تعلیم کا ایک نظام ہے، اور قرآن مجید اس انقلابی مشن کے حوالے سے ہمارا انقلابی لٹریچر ہے. سب سے بڑا انقلابی لٹریچر قرآن ہے. دنیا اس کو کس انداز سے دیکھ رہی ہے؟ وہ اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ قرآن کے خلاف کیوں ہیں؟ کیوں ہمارے نصاب کے اندر تبدیلی کی گئی اگرچہ قرآن کا بہت کم حصہ تھا اس کے اندر؟ زبیدہ جلال کو کیا مشن دیا گیا تھا؟ سعودی عرب کے نصاب کی تعلیم میں بھی امریکہ نے دباؤ ڈال کے تبدیلی کرا دی. نکالو اس میں سے قرآن کی آیات کو. کیوں؟ اس سے وہ کانپتے ہیں. یہ انقلابی پیغام ہے، اور قرآن کے خلاف ان کی سب سے بڑی چارج شیٹ یہ ہے کہ اس کے اندر جہاد اور قتال کی بات کی گئی. اس میں یہود و نصارہ کو اللہ کے دین کا دشمن قرار دیا گیا ہے، انہیں مغضوب علیہم اور ضالین قرار دیا گیا ہے. اور آج کل تو ماڈریشن ہونی چاہیے، انلائٹنمنٹ ہونی چاہیے، رواداری ہو، کسی کو برا نہ کہو، ہندو کو بھی برا نہ کہو، سکھ کو بھی برا نہ کہو، یہودیوں کو بھی برا نہ کہو. روشن خیالی تو اسی کا نام. قرآن سب سے بڑی انقلابی کتاب ہے. وہ آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد. ہم بھیجتے رہے ہیں رسولوں کو دو چیزیں دے کر، کتاب اور میزان. ایک کتاب ہدایت کہ جس پر عمل کر کے انسان آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا، جو اصل منزل ہے، اور دوسرے میزان دنیا میں نظام عدل و انصاف ہر لیول پر، اجتماعی، انفرادی اور خاص طور پر اجتماعیت کے جتنے بھی لیولز ہیں، وہ سیاست کا میدان ہو، وہ معیشت کا میدان ہو، وہ معاشرت اور سماج کے معاملات ہوں، سب کے سب اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں. یہ نظام دے کر بھیجا گیا اور رسولوں کو مشن دیا گیا، لیقوم الناس بالقسط. یہ نظام اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اس کو پڑھ کر تلاوت کرو اور اپنے آپ کو ثواب کا حقدار سمجھو بیٹھو اور حساب لگاؤ کہ اتنی آیات پڑھ لی اور اتنا ثواب آج کما لیا. اس نظام کو قائم کرنا ہے، اور جب نظام کے قائم کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ انقلابی مشن ہے. چنانچہ اس آیت میں آگے کیا فرمایا، وانزلنا الحدید فیہ باس شدید. پڑھ چکے ہیں، ہم نے فولاد بھی اتارا ہے، اس میں بڑی جنگی قوت ہے. کس کے لیے اتارا ہے؟ رب کی دھرتی پر رب کے نظام کے رستے میں جو رکاوٹ بنے اس کا سر کچل دو. اسے انبیاء کو یہ تلقین کی گئی تھی. یہ نظام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اس رحمت کے رستے میں جو رکاوٹ بن رہا ہے وہ سب سے بڑا مجرم. اس لیے کہ بے انصافی کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ، استحصال کا خاتمہ، جبر کا خاتمہ اگر ہوگا تو اس نظام کے قائم ہونے سے ہوگا. لہذا یہ لوہا اتارا گیا. اب یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہم پڑھ چکے. یہ آیات ان کو کیسے ہضم ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ قرآن ہمارے لیے انقلابی لٹریچر ہے، مشن انقلابی ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ. یہ جنگ اب جاری رہے گی، یہ صحابہ کرام کو بتا دیا گیا تھا. یہ نہیں کہ جزیرہ نما عرب کے اوپر اللہ کا دین قائم ہو گیا، جنگ کئی جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے اور اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا. غزوہ حنین کے بعد بالکل پورے عرب کے اوپر اللہ کا دین قائم تھا. نہیں، یہ تو جنگ ابھی جاری رہے گی. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. جب تک کہ فتنہ و فساد مکمل ختم نہ ہو جائے اس روئے عرضی سے، اور دین نظام کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے، اس وقت تک جنگ جاری ہے. یہ ہے اس وقت ہم پر چارج شیٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ جنگ اسی کے نتیجے میں دہشت گردی ختم ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت دنیا میں آتی ہے، ظلم کا خاتمہ ہوگا، استحصال کا خاتمہ ہوگا. ایک طبقہ ہے جو اس پر قابض ہے، حاوی ہے، اور وہ پوری نو انسانی کا استحصال کر رہا ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنے غزوات میں حصہ لینا پڑا، ہاتھ میں تلوار دینی پڑی کہ نہیں؟ وہ حدید وانزلنا الحدید فی باس شدید، اس کا استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہے، اپنے دین کو پہلے پہچانو، ہمارا دین ہے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں. یہ قرآن اس انقلابی جماعت کے لیے، کیونکہ یہ مشن جاری رہے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہوگا. یہ زمین اللہ کی ہے، حق بھی اسی کا ہے. اس کے سوا جو اس زمین کے اوپر حاکمیت کا مدعی ہے وہ باغی ہے، اسے اس کا حق نہیں ہے. اور جو اللہ کے نظام کو چھوڑ کر کوئی اور نظام چلا رہا ہے وہ اصل میں شیطان کا سب سے بڑا چیلا ہے، ایجنٹ ہے. لہذا اس کے خلاف یہ جہاد جاری رہے گا، اور حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا، اور جو احادیث تفصیل سے ملتی ہیں آخری دور کی، اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اصل میں یہ مارکہ حق و باطل ہی تو ہے جس میں امتحان ہو رہا ہے. جب اللہ کا دین غالب ہو جائے گا کل روح عرضی پر، تو اس کے بعد بہت جلد ہی قیامت آ جائے گی. مشن مکمل ہو گیا. جب مشن مکمل ہو گیا تو بس اب جو مقصد تھا، انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور ایک حد تک اس کو یہاں پر رکھنا ہے، اس کے بعد اسی انسان کو اللہ کے حضور پھر حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے. تو لہذا یہ زندگی کا کہیں خاتمہ تو ہوگا نا اس دنیا کا، پھر اگلا عالم شروع ہوگا. تو گویا قیامت تک ہمارا یہ مشن زندہ ہے، اور مسلمانوں کے ذمے ہے یہ فریضہ کہ اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو یہ پہلا رکوع جو ہے سورہ جمعہ کا، یہ اصل میں مسلمانوں کا انقلابی لٹریچر ہے. ہر ہفتے اس کے مطالعے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. جمعے کا نظام یہ، جو بھی انقلابی جماعتیں ہوتی ہیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے قائم ہوئی ہوں، کوئی انقلاب ہو، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی وقت تک زندہ رہتی ہیں وہ انقلابی جماعت جب تک وہ اپنے اصل انقلابی لٹریچر کے ساتھ جڑی رہے. چنانچہ اس انقلابی لٹریچر کے ساتھ جڑنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بغیر وہ انقلابی جو ہے جذبات کو ختم ہو جاتے ہیں. لہذا ہر ہفتے یہ تعلیم بالغ کا نظام بھی ہے، قرآن مجید دین سیکھنے کا بھی ہے. اس لیے کہ یہ تو جیسے حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں آپ کا معمول کیا تھا، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوا کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ صحابہ نے جو دیکھا سمجھا اسی کو آگے چلایا، وہ رہنمائی دی. یجلی صبح نہما، دونوں کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے، اور وہی سنت ہے جس پر عمل اب بھی ہوتا ہے، دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا. کرتے کیا تھے؟ یقرا القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور قرآن کے ذریعے تذکیر، نصیحت، یاد دہانی، معزت، وہ اپنا سبق پھر دوبارہ یاد کرو. تذکیر کسے کہتے ہیں؟ اثر نو یاد کرنا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ سورہ قاف جسے ہم نے آغاز کیا اس کی آخری آیت یہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم سورہ قاف کی آیات کے حوالے سے ہی تذکیر فرمایا کرتے تھے. فذکر بالقرآن، اے نبی آپ تذکیر کیجئے، انہیں واعظ کہیے، نصیحت کیجئے، ان کو تعلیم کا اہتمام کیجئے. کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے. اعلی انقلاب یہ ہے، تذکیر اس کے ذریعے ہوگی، اور یہ وہ نظام دیا گیا امت کو جس کا نام نظام جمعہ ہے، جس کی اتنی فضیلت ہے اور جس کی اتنی اہمیت ہے کہ تین جمعے کوئی شخص بلا عذر چھوڑ دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کافر ہو کر مرتا ہے یا یہودی اور نصرانی ہو کر مرتا ہے، سخت وعید. اور اس جمعے کے اندر اصل اہمیت خطبے کی ہے، لیکن خطبے کا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ عربی خطبہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا پڑھا گیا، بس یہ ہے کہ کچھ عربی پڑھی جا رہی ہے، کچھ حدیث ہے، کچھ قرآن ہے، لیکن مفہوم میسج اسی کی جو ہے اب تلافی یہی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے اردو جو ہے اردو زبان میں اپنی زبان میں قرآن مجید کا مفہوم بیان کیا جائے. تو جمعے کا یہ جو پورا نظام ہے، یہ پہلا رکوع حکمت جمعہ، یعنی جمعے کی اصل حکمت کیا ہے؟ تذکیر بالقرآن، انقلابی لٹریچر کی یاد دہانی، اس کے ساتھ مسلسل جڑے رہنا اور اپنے انقلابی فکر کو تازہ کرتے رہنا. اس انقلابی فکر کی بنیاد آپ کے علم میں ہونا چاہیے، وہ ایمان ہے، اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے، زبان سے کہہ دیا. ایک یہ کہ اللہ کو بڑا کر کے دکھائیں زمین پر، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد اصل میں اس رخ پر تھی. وربک فکبر، اللہ اکبر کہنے سے وہ جو اقبال نے پھپتی چسکی تھی کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، انگریز کی چھاونیوں کے اندر بھی مسجدیں بنا دی جاتی تھی، نماز پڑھ لگ دیا کرو، اذان بھی ہو جاتی تھی، لیکن بڑا تو ہم نے انگریز کو مانا ہوا تھا. زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، نظام تو اس کا چل رہا ہے. تو حقیقی معنی میں اللہ اکبر کیا ہے؟ رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہی قائم و غالب ہو. ویسے تو کل کائنات میں اسی کا نظام چل رہا ہے، اسی کی حکمرانی ہے. تو پہلا رکوع وہ انقلابی لٹریچر ہے، اور اس کے اندر ایمان میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے اس سارے کے لیے جو بنیادی شے ہے وہ ایمان ہے. جب اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی بات آتی ہے، اس کے لیے جان مال کی قربانی کی بات آتی ہے، تو اس کی بنیاد اللہ پر گہرا یقین. وہ ایمان اگر نہیں ہوگا تو پھر محرکات کچھ اور ہوں گے. پھر محرکات ہو سکتا ہے یہ ہوں کہ ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں اقتدار مل جائے، ہمیں کوئی پوزیشن مل جائے، ہماری شہرت ہو جائے، ہمارے نام کا ڈنکا بج جائے. حقیقی ایمان نہیں ہوگا تو لوگ جدوجہد کر رہے ہوں گے لیکن مقاصد یہ ہوں گے، تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. صفت اللہ کے اگر وفادار ہو تو خالصتاً للہ. چنانچہ وہ ایمان بنیاد ہے، اس سارے عمل کی محنت کی بنیاد ایمان ہے. ایمان کہاں سے آئے گا؟ آج وہ ایمان ہمارے پاس تو ہے نہیں، یقین قلبی والا ایمان، وہ تو ہمارے تعلیمی نظام نے ہی اس کو جو ہے اس کی جڑیں ہلا دی ہیں، بخیے اکھیڑ دیے ہیں. وہ جو کہا کسی نے تو غلط نہیں کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. وہ پورا نظام بنیاد نظام تعلیم سرے سے ہی وہ اللہ کے انکار کی طرف، اور کم سے کم زبانی انکار نہیں تو حقیقت کے اعتبار سے تو ایمان کی جڑیں کھودنے والا نظام ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. ایمان کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہی منبع ایمان ہے، سرچشمہ یقین ہے قرآن مجید. اس کے ساتھ جڑیں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، یہ ہے ایمان کے حصول کا ذریعہ. تو چنانچہ جمعے کا یہ پورا نظام اس انقلابی گویا کہ لٹریچر کے ساتھ ایک رابطہ، اور اس میں جو اصل بنیاد ہے اس میں جو انسان کو پھر آگے آمادہ عمل کر سکتی ہے وہ شے، وہ اللہ پر حقیقی ایمان، وہ بھی یہیں سے ملے گا. یہ ہے سورہ جمعہ. پہلے رکوع میں حکمت، حکمت کیوں ہے، کیوں یہ نظام فرض کیا گیا، اس کے پیچھے حکمت کار فرمایا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور دوسرے رکوع میں احکام ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہم باقاعدہ سورہ جمعہ کا آغاز کریں گے، ایک ایک آیت کو لے کر. کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کو تیزی سے گزاریں گے اور پھر بقیہ سورت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اس وقت میں مطالعہ قرآن کو تو یہیں پر مکمل کر رہا ہوں.
آپ نے لاٹے آگرہ پہ بات کی تو اس پہ ابھی یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے گئے انقلاب کی صورت میں ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہو گئے اس طرح کا نظام بدلنا چاہتے ہیں اس کے متعلق آپ کا کیا یہ مڈل لوگ ہیں وہ جس طرح ادھر بیٹھے ہیں ان کی مڈل ہونے میں اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟
جی اصل میں بات تو یہ ہے کہ کمیٹڈ تو ہوتے ہیں جن لوگوں نے کمیونسٹ انقلاب برپا کیا تھا وہ بھی بڑے کمیٹڈ تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ پھانسی کے پھندوں کو چوم کر اپنے گلے میں ڈالا اور قربانیاں دی. ایک مسلمان کے لیے جو کچھ اس نے جان مال کی قربانی کر دی وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اور دین کے لیے ہے, تب تو اس کا فائدہ ہے. باقی یہ ساری چیزیں جزوی اعتبار سے دنیا میں کچھ تھوڑی سی بہتری ہو جائے, ایز اے ہول تو بہتری نہیں آ سکتی. جب تک حقیقی اسلام نہیں آئے گا حقیقی بہتری اس ملک کے اندر نہیں آ سکتی. ہم کچھ خوابوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے لیکن ہو سکتا ہے جزوی طور پر بہت بڑے چور جو ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور ظلم کا تھوڑا سا خاتمہ کم کسی حد تک ہو جائے. وقتی طور پر تھوڑا سا اس کا امکان کوئی کہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ناممکن ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں, یہ امتحان گاہ ہیں, ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرنا ہے. خلوص و اخلاص, خلوص و اخلاص کیا ہے؟ اللہ کا دین قائم ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے محنت کی ہے, اس کے غلبہ و قیام کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہم اس رستے پر چلتے ہوئے اس دین کو قائم و غالب کریں. اللہ کو جو ہے صرف زبان سے اللہ اکبر نہ کہیں, واقعتاً اللہ کا دین ہر اعتبار سے مکمل طور پر غالب ہو جائے. اس کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا, اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا, اس کے لیے جو تیار کرنے والے ہیں وہ خود عملی نمونہ بنیں. اور پھر کیا کریں, قرآن مجید ابھی سورہ جمعہ ہم پڑھیں گے نا, اس کے اندر آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ وہ کیسے تیاری ہوگی, اس کے تقاضے کیا ہیں, انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گے. اگر یہ کر رہے ہیں تو دین اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے گا. اور اگر مقاصد کچھ اور ہیں اور صرف کچھ جزوی طور پر اصلاحات مقصود ہیں تو اپنے طور پر دنیا میں ایک بہتر کام کسی حد تک ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن جو ایک مسلمان کا مقصود اور مطلوب ہونا چاہیے وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. اسی حالات حاضرہ کے حوالے سے چند باتیں ہی اب پانچ منٹ رہ گئے ہیں اس کے میں عرض کروں گا کہ بہرحال جو اس وقت کی سچویشن ہے اس پہ جو ڈیڈ لاک آ گیا ہے, مذاکرات شروع ہوئے تھے پھر تعطل آ گیا, یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. جو بھی شکل بنے گی اگر خدا نہ خواستہ ٹکراؤ کی شکل بنتی ہے تو یقیناً اس سے کچھ ایسی قوتیں فائدہ اٹھائیں گی جو تاک میں بیٹھی ہوں, جو اصل میں پیچھے محرک ہیں اس سارے معاملات کے, ڈورے پیچھے سے ہلانے والے. اور اس پہ پاکستان کی خیر نہیں ہے, پھر ہمیں نہیں معلوم کہ پھر کیا ہوگا, بدترین حالات آ سکتے ہیں. لہذا یہ معاملہ جو ہے کسی طریقے سے ٹل جائے تو اسی میں خیر و عافیت ہے. دونوں طرف سے جو ہے بے لچک رویے کا اظہار ہو رہا ہے, اور جواباً نون لیگ نے بھی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے جس سے یقینی طور پر ایک کشیدگی کی کیفیت اور بڑھے گی, تصادم کا بھی امکان ہو سکتا ہے. یہ صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. بہرحال جو لوگ کوشش کر رہے ہیں, سراج الحق صاحب بھی کافی کوشش کر رہے ہیں معاملات کو سنبھالنے کی, ان لوگوں کو جو ہے وہ عقل دینے کی. اس ملک کے حوالے سے اصل بات یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت, قومی تاریخ کے جس مقام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, آلریڈی ہم بہت کچھ گنوا چکے ہیں, بہت کچھ گنوا چکے ہیں. اور اب جو ہمارے اصل دشمن قوتیں ہیں جن کے ہم فرنٹ لائن الائی بنے تھے, وہ سارا غصہ پاکستان پر اپنی شکست جو انہیں افغانستان میں ہوئی ہے اس کا غصہ انہیں کہیں اتارنا ہے, اور پاکستان بھی ان کا بہرحال ٹارگٹ ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہے اور یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس پہ فائدہ ایسی ہی قوتیں اٹھائیں گی جو اصل میں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. بہرحال ایک تو مذاکرات جو شروع ہوئے تھے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان سے بھی التجا کریں گے کہ جو بھی اس کے اندر اصل ذمہ دار لوگ ہیں کہ اسی کا رستہ اختیار کریں. لیکن ایک بیک ڈور چینل بھی ہوا کرتا ہے, بعض اوقات وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے, اگر اس کو بھی استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں. ابھی عمران خان صاحب نے امریکہ کو بڑے سخت انداز میں للکارا ہے, میں خود تو نہیں سن سکا لیکن لوگوں سے سنی ہیں باتیں کہ جو انہوں نے کہی ہیں. تو بہرحال انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ عام آدمی نہیں کہہ سکتا آسانی سے. جو کچھ کہا ہے وہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو, تلخ حقائق ان کی زبان پر آ گئے اور بڑی جرات کا اظہار انہوں نے کیا ہے کہ ان تلخ حقائق کو جو ہے زبان پر لائے ہیں اور امریکہ کو وہ کھڑی کھڑی انہوں نے سنائی ہیں. اس وقت اپنے ظاہر بات ہے کہ نتائج اور عواقب کی پرواہ کیے بغیر ایک بہت بڑا رسک لیا ہے, لیکن جو باتیں کہی ہیں وہ کسی کو کتنی کڑوی لگے ہیں وہ تلخ حقائق. ہم آمدن امریکہ کے غلام ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. چنانچہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, فقیہ مصلحت بی سے وہ رندے بادا خار اچھا. تو اب اس صورتحال جو ہے اس کے اوپر میں یہی تبصرہ کر سکتا ہوں, بات جو کی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے, بہت کڑوی ہے, لیکن کڑوے حقائق جو ہے وہ تلخی ہوا کرتے ہیں. تو انہوں نے ان تلخ حقائق کا جو ہے بربلا اعلان کیا ہے, بلکہ امریکہ کو للکارا بھی ہے, کچھ اس انداز سے بھی بات ہوئی ہے. تو اس کی جرت بندی کی تو داد دینی پڑے گی, اور یہ بھی کہ بات حقیقت میں وہی ہے جو اقبال کہہ دی ہے عمران خان نے. اب اس کے تقاضے کیا ہیں, کیسے ہم امریکہ کی غلامی سے نکل سکتے ہیں حقیقی معنی میں, وہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی ہمارا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. اور اس وقت صرف ایک جملے میں یہ بات کہوں گا کہ مدد کیسے آ سکتی ہے, کہ جب ہم اللہ کی مدد کریں. یہ مضمون تفصیل سے کئی دفعہ یہاں پر اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی مدد ضرور کرے گا, اور جب وہ مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا, کوئی تم پر فتح یاب نہیں ہو سکتا, کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن مدد وہ کب کرے گا؟ جب تم اس کی مدد کرو گے, یعنی اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاؤ گے. اللہ کے دین کو ہم پاؤں تلے روند رہے ہیں, اللہ کے ساتھ ہم نے لڑائی مول رکھی ہے, مول لے رکھی ہے سود کی شکل میں. سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارا بہت بڑا جگرا ہے, ہم پچھلے 67-68 سالوں سے جو ہیں وہ اللہ کے خلاف وہاں سے جنگ کے اندر ہیں اور اللہ اور رسول سے جنگ کی حالت کے اندر ہیں, اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ ہے صورتحال, اس میں اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. مدد آئے گی ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مخلص بن کر اسے پرائیورٹی نمبر 1 بنائیں کہ اللہ کے دین کو اس ملک میں قائم کرنا ہے, اور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس کا. یہاں ہندو رکاوٹ نہیں ہے اللہ کے دین کے رستے کی, سکھ رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ کون ہے؟ 96% تو مسلمان ہیں اس ملک میں, یہ خود رکاوٹ ہے. تو لہذا اس وقت ہم اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں, اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ حقیقت کو دیکھنے کی اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.